من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مستكبرين به سامرا تهجرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس سے یہ کافر لوگ ایسے اٹھ کر کے بھاگ جاتے تھے جیسے کہ کسی فضول اور لغو حصہ گوئی کرنے والے کی مجلس سے لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں. اس طریقے کا برتاؤ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کے ساتھ کرتے تھے. مستکبرین بھی, مکہ کے کافروں کا بیت اللہ یا حرم کی نسبت پر تکبر کرنا یہ سراسر غلط تھا. انسان کسی بھی نسبت اضافی کے اوپر فخر نہ کرے کہ میں فلانے آدمی کا بیٹا ہوں, فلانے بزرگ کا پوتا اور نواسا ہوں. یہ کوئی فخر اور تکبر کی چیز نہیں ہے. اپنے اندر کوئی کمال ہو ذاتی اللہ کا دیا ہوا تو اس پر بھی تواضع اختیار کرے نہ کہ فخر کرے. فَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلَ, یہ مکہ کے کافر لوگ قرآن کے اندر غور نہیں کرتے, اللہ کے نبی کی بات میں اللہ کے کلام کے اندر غور اور تدبر نہیں کرتے. اگر یہ غور اور تدبر کرتے تو یقین ہو جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں اور یہ کلام واقعتاً اللہ تعالی ہی کا کلام ہے. مکہ کے کافر ایک تو قرآن کے اندر غور اور تدبر نہیں کرتے تھے, نمبر دو وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جانا بڑی انوکھی بات ہے. ایسی بات تو سابقہ زمانے میں کبھی ہم نے نہیں سنی. تیسرا یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب امانت سچائی پہلے سے قائل تھے, لیکن نبوت کے اعلان کے بعد یہ لوگ اندھے ہو گئے. چوتھی بات یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنون کی بات کرتے تھے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جنون نہیں تھا. اور پانچویں بات یہ کہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ نبوت کوئی دنیا کمانے کا ذریعہ ہے, جیسے کہ دنیا کے بادشاہ لوگ بادشاہت کے عنوان سے لوگوں سے مال کماتے ہیں, اس طرح نبوت بھی کوئی مال کمانے کا ذریعہ ہے. یہ سب قسم کے ان کے شکوک اور شبہات کی آگے والی آیتوں کے اندر نفی ہو رہی ہے. ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین, یا نبی ان کے پاس آئے یا لائے ایسی بات جو ان کے اگلے باپ داداؤں میں سے کسی کے پاس نہیں آئی تھی, یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد سے لے کر اہل عرب کے اندر آج تک کوئی نبی نہیں بنا تھا. معلوم ہوا کہ نبوت تو فی ذات ہی اہل عرب کے اندر موجود تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور وہ انہی کے آبا و اجداد سمجھے جاتے ہیں, اسی لیے نبوت کوئی نئی چیز نہیں تھی. ہم لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون, کیا یہ لوگ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں تھے کہ اس کا انکار کرنے لگے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال سے یہ لوگ پہچانتے تھے, آپ کی صداقت اور امانت کے یہ لوگ قائل تھے, اور آپ کی وجہ سے جو کھلم کھلے معجزات اعلان نبوت سے پہلے بھی ہوئے اس کا بھی ان کو علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام تجارتی سفر میں جانا اور وہاں پر بادل کا سایہ کرنا, وہاں کے راہب کا آپ کا استقبال کرنا, اور ولادت کے وقت پر نور کا ظاہر ہونا, یہ سب وہ معجزات تھے جو ظہور نبوت سے پہلے کے تھے اور مکہ والے جانتے تھے, پھر بھی انہوں نے نبوت کا انکار کیا. ام یقولون بہ جنہ، یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنون ہو گیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں تھا، بل جاءہم بالحق، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک حق پیغام لے کر کے آئے، قرآن، توحید، شریعت اسلام، واکثرہم للحق کارہون، اور ان مکہ میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند سمجھتے تھے، یعنی ان کو محمد بن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے کوئی جھگڑا اور اختلاف نہیں تھا، محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے ساری ناراضگی تھی. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، جیسی ان لوگوں کی چاہت ہے اس کے مطابق اگر قرآن کے اندر آیتیں اترنے لگے، ان کے خواہشات کے مطابق قرآن کے اندر مضامین آنے لگے، وہ تو چاہتے ہیں کہ شرک کی باتیں قرآن میں آوے، ان کے بتوں کی تعریف کی جائے، اللہ کے لیے بیٹیاں اور اولاد کی باتیں آئے، تو اگر ان کی چاہت کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہو تو آسمان اور زمین کے اندر فساد مچ جائے، اور آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کے اندر بھی فساد مچ جائے. بلکہ ہم ان کے پاس ایسا قرآن لائے ہیں جس کے اندر ان کا تذکرہ ہے، ان کے لیے شرافت اور بزرگی ہے کہ ہم نے قرآن کو ان کی زبان میں نازل کیا جس سے ساری دنیا کے اندر ان کی بزرگی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی. فهم عن ذکر ربهم معرضون، فهم عن ذکرهم معرضون، وہ لوگ ان کی تذکرے سے بھی اعراض کرتے ہیں. ان لوگوں کا حال ایسا ہو گیا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ملی قرآن کا ان کی زبان میں نازل ہونا، پھر بھی یہ لوگ اسے اعراض کرتے ہیں. اگر سچے خدا ان مکہ والوں کی خوشی اور ان کی خواہش پر چلے، پھر وہ خدا خدا ہی کہا رہا جو ان کی خواہش کے اوپر چلے، وہ تو کیا ہوگا، بندوں کے ہاتھ میں ایک پتلی بن جائے گا. ایسی صورت میں زمین اور آسمان کا یہ محکم نظام قائم نہیں رہ سکتا. اگر ایک چھوٹے سے گاؤں کے انتظام کے اندر محض لوگوں کی خواہش کے اوپر امیر تابع ہو جائے، چھوٹے سے گاؤں کا نظام درست نہیں رہ سکتا، تو پھر اتنی بڑی زمین اور آسمان کا نظام اگر ان کی خواہش کے اوپر چلنے لگے تو کبھی نظام درست نہیں رہ سکتا، بلکہ نظام تو درہم برہم ہو جائے گا. ام تسألهم خرجا، کیا نبی ان مکہ والوں سے ایمان کی دعوت کے اوپر کوئی ٹیکس مانگتے ہیں، کوئی اجرت مانگتے ہیں، کوئی معاوضہ مانگتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیا جاتا ہے ثواب رزق، وہ بہت بہتر ہے، بہت عمدہ ہے. وہو خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی، دیکھو حاشیے کے اندر کتنی زبردست بات لکھی ہوئی ہے، ہم لوگوں کے لیے پوری زندگی یہ نصیحت ہے. ان العلماء باللہ الراسخین فی العلم، 16 نمبر میں، کہ جو علماء اللہ تعالیٰ کے خاطر علم حاصل کرنے والے، علم میں پختگی حاصل کرنے والے، وہ اپنے چہروں اور اپنے دلوں کو جو علم کے نور سے چمکتے ہیں، وہ دنیاوی فاسد غرضوں سے گندے نہیں کیا کرتے، یعنی دنیا طلبی سے، مال طلبی سے اس کو گندے نہیں کیا کرتے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اللہ کی شریعت کے ذریعے اللہ کے واسطے. ان کا مقصود دنیا طلبی، مال طلبی، جاہ طلبی نہیں ہوا کرتی. فَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس لیے پڑھنے کے بعد بھائیوں پڑھانا، اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے چلو پڑھا لے ہوئے. یہ تو ایسا ہوا کہ آپ نے پڑھائی تو دنیا کمانے کے لیے، اور کمائی کا دوسرا ذریعہ ہے تو کیا مجھے پڑھانے کی ضرورت ہے, میرے پاس آمدنی تو بہت ہے, بہت اچھی انکم ہے. تو یہ نیت کرے کہ بھائی پڑھا, میرے پاس تو آمدنی کے ذرائع بہت ہے, اس لیے مجھے پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں. باپ کا کاروبار ہے, میں نیا کاروبار کروں. اور جس کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ ہو وہ پڑھانے بیٹھے, تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے علم دنیا کے خاطر کمایا تھا, تو ملازمت کر کے پیسے کمائیں گے. باقی میرے پاس اسباب اور ذرائع موجود ہے دنیا کمانے کے, تو میں پڑھاؤں نہیں. تو یہ تو علم برائے دنیا ہوا نہ برائے دین. حضرات صحابہ میں عام معمول تھا کہ وہ دینی کاموں کے اوپر اجرت نہیں لیا کرتے تھے. ہر ایک کے پاس اپنے گزرانے کی کچھ نہ کچھ ذرائع تھے, اس سے ذرا گزرانے زندگی ہو جاتا تھا, باقی وقت وہ خالص لوجہ اللہ, اللہ کے دین کے لیے وقت لگاتے تھے. تو بہتر طریقہ ہے کہ بھائی اگر حلال کی کاروبار ہے, ماں باپ کا پیشہ ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے تو بڑھاؤ اس کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کچھ گھنٹے پڑھنا پڑھانے کا بھی سلسلہ رہے. بالکل لیا دنیا کے نہ ہو جائے, کچھ وقت مکتب پڑھاؤ, کتابیں پڑھاؤ, لوگوں کو دین کی باتیں سکھاؤ, یہ کچھ وقت ہونا ہی چاہیے. اور کل بتایا تھا اس طرح کہ دیکھ لینے کا توازن زیادہ کس کی طرف ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اور یقیناً آپ ان کو سیدھی راہ کی طرف دعوت دیتے جائیے دین اسلام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور یقیناً جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے, یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا, ثواب جزا, خنس صراط لنا تبون, وہ لوگ سیدھے راستے سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور اگر ہم ان کافروں کے اوپر, نافرمانوں کے اوپر رحم کرے اور جو تکلیف ان کو پہنچی ہے اس تکلیف کو ہم دور کر دے رہے, تو ابھی وہ اپنی سرکشی اور ضلالت اور گمراہی میں برابر لگے رہیں گے. فی طغیانہم یعمہون, اپنی شرارت گمراہی سرکشی کے اندر برابر بہکے ہوئے رہیں گے, برابر اس میں حیران پریشان رہیں گے. ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بہت پریشان کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں کی بنیاد کے اوپر دعائیں مانگی تھی, اللہم اشدد وطعتك على مضر, اللہم اجعلها علیہم سنین کسنی یوسف, قبیل مضر اسی طرح قبیلہ عضل, قبیلہ قارا, قبیلہ رعل, قبیلہ زکوان, اس طرح کے قبیلوں نے بڑی گداریاں کی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لے جا کر دھوکے سے قتل کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعائیں کی تھی, اسی بددعا کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ کے اندر, مکہ کے اندر زبردست قحط پڑا, ایسا زبردست قہر پڑا کہ اس کے اندر مردار کھانے کی ان کو نوبت آ گئی, غلاظتیں اور گندگی کھانے کی ان لوگوں کو نوبت آ گئی. اور ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, وہ تو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. تو باقاعدہ مکہ کے سردار ابو سفیان مدینہ منورہ سفر کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, آپ تو رحمت للعالمین ہیں, میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا, ہماری اولاد وہ بدر وغیرہ جنگوں کے اندر قتل کر دی گئی, اور اب ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے, اللہ تعالیٰ اس کا حد سالی کو ہم سے دور کر دے وے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان کے لیے رسد بھی باقاعدہ بھیجی, پھر بھی یہ لوگ نہیں سدھرے. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ, اور اگر ہم رحم کریں اور جو تکلیف کے اندر وہ مبتلا ہے دور کر دے, تو ابھی وہ گمراہی اور شرارت کے اندر بہتے ہوئے رہیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ, اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا. عذاب عام ہے، قحط کی وجہ سے بھوک کا عذاب یا غزوہ بدر، احد وغیرہ کے اندر قتل کیا جانا، پھر بھی وہ لوگوں نے تواضع نہیں کی، ڈھیلے نہیں پڑے اپنے رب کے سامنے، اور رب کے سامنے گڑ گڑائے بھی نہیں، توبہ بھی نہیں کی، معافی بھی نہیں مانگی. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے اوپر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا. اذا هم فیہ مبلسون، تب وہ لوگ اس کے اندر ہر خیر سے نا امید ہو گئے، تب تو گئے کچھ نہیں ہوگا، بالکل نا امید ہو گئے اللہ کی رحمت سے. وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون، اسی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان پیدا کیے، اس نے سننے کی طاقت عطا فرمائی. صرف کان ہوئے اور سنتے نہیں ہوئے تو وہ بھی کچھ کام کے نہیں، کان بھی ہو اور سنتے بھی ہو یہ چیز مفید ہے. والابصار، آنکھیں، بعض مرتب آنکھ ہوتی ہے لیکن دیکھتی نہیں ہے، کھلی آنکھ والا بھی دیکھتا نہیں ہے، نابینا ہوتا ہے، تو آنکھ بھی دی، قوت باصرہ بھی دی، والافئدہ دل بھی ہے اور وہ سوچ سمجھ کی صلاحیت بھی دی. بہت سے لوگ دل والے ہوتے لیکن گانڈے ہوتے ہیں. قلیلا ما تشکرون، تم لوگ بہت کم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کرتے ہو. یہ تنوین مزید تاکید ہے، قلیل سے بھی اور تنوین سے بھی، دونوں سے قلت کا معنی نکل رہا ہے، گویا کہ یہ لوگ بالکل اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے. اس صورت میں کافر مراد ہوں گے، اور کم شکر ادا کرنے والے مسلمان. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین کے اندر پیدا کیا، پھیلا دیا، ابھی پوری زمین میں انسان پھیلے ہوئے ہیں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی اللہ تعالیٰ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے قیامت کے دن. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیتے ہیں، موت بھی دیتے ہیں. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہی اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بدلتے ہیں، کبھی رات لمبی، کبھی دن لمبا، کبھی سیاہی، کبھی سفیدی. افلا تعقلون، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ ان مکہ کے کافروں نے بھی ایسی بات کہی جو پہلے لوگوں نے کہی. کیا بات کہی پہلے لوگوں جیسی؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم لوگ مر جائیں گے، مر کے مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور چورا ہو جائے گی، کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ نہیں، زندہ نہیں کیا جائے گا، سب مر کے ختم ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے. ایسا پرانے دور کے کافر بھی کہتے تھے، اور یہی بات مکہ کے کافروں نے بھی کہی. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين، قدیم زمانے سے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ایسا ہی وعدہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. لقد وعدنا، ہم کو بھی یہ وعدہ کیا گیا، ہم کو یعنی مکہ کے کافر یوں کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، وآباؤنا، اور ہمارے باپ داداؤں کو پچھلے نبیوں نے وعدہ کیا تھا، حاضر یہ وعدہ یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، بن قبل پہلے سے. یہ تو پرانے زمانے کی چلی آئی ہوئی کہانیاں ہیں، حقیقت کچھ نہیں. ہزاروں سال دنیا کے ہو گئے، آج تک کوئی مر کے زندہ نہیں ہوا، ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ ایسی بات کہتے ہیں لوگ. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، اے نبی ان کو پوچھو کہ یہ زمین کس کی ملکیت میں، زمین کے اندر جتنی مخلوقات وہ کس کی ملکیت میں، اگر تم جانتے ہو تو ان کو پوچھو کہ اس کا خالق اور مالک کون. سيقولون لله، تو جواب میں کہنا ہی پڑے گا کہ اللہ تعالی ہی اس کے خالق ہے. قل افلا تذكرون، سيقولون لله فقل افلا تذكرون، کہو کہ تم لوگ نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے. نصیحت کا مطلب کیا؟ کہ جو اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر، وہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان کو پوچھو کہ کون ہے سات و آسمان کے رب، اور کون ہے بہت بڑے عرش کے رب. دیکھو یہاں رب العرش العظیم ہے اور جہاں سورت ختم ہو رہی ہے وہاں پر ہے رب العرش الکریم، عظیم اور کریم. مفسرین نقل کرتے ہیں کہ عرش اتنا عظیم ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب، کرسی بنا ہوئے تو کرسی دو فٹ تین فٹ چوڑائی کی، لیکن عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب 50,000 سال کی مسافت کے بقدر ہے. عرش سرخ رنگ کے یاقوت کا ہے، اور عظیم اور کریم دو صفت لا کر کے یہ بتلانا ہے کہ عرش بہت بڑا ہے، بڑا حسین اور بڑی خوبیوں والا ہے، اور عرش کی لمبائی اور چوڑائی اور وسعت اس کی عظمت اور حسن اور خوبی میں بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی زیادہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں رات دن کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے عرش کا نور جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ماخوذ ہے، بس اسی انوار کے اعتبار سے رات دن وغیرہ کی تعبیر ہے. اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے، وہ عرش اللہ تعالیٰ کی تجلیات خصوصی اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات خصوصی اللہ کے عرش پر پڑتی ہے، اس لیے اس کو عرش کریم کہا گیا. سورت کے اخیر کے اندر سیقولون للہ، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ اتنے بڑے عرش اور ساتوں آسمان کے رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، قل افلا تتقون، ان کو کہو کہ کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو. یعنی جو آدمی بتوں کی عبادت کو چھوڑے گا وہی آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے گا. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان کو کہو کہ ہر چیز کی حکومت اور بادشاہت کسی کے ہاتھ میں ہے، بتاؤ. وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ اللہ تعالیٰ سب کو پناہ دیتا ہے اور کوئی اس اللہ تعالیٰ کو پناہ کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی گرفت کرنا چاہے تو کوئی اس کو پناہ نہیں دے سکتا، سب کو اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب سے بچاوے، مصیبت سے بچاوے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ دے سکے، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کو تکلیف سے بچا سکے. یہ بات دنیا میں بھی ہے، یہ بات آخرت کے اندر بھی ہے. ان کن تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی بچانے والے ہیں. قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ، ان کو جواب کے اندر کہو کہ تم کو کہاں سے جادو ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح آدمی کو جادو ہو جائے اور وہ آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، اس طرح کیا تم بھی معطل ہو کہ اللہ کو مانتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی عبادت میں دوسرے کو تم لوگ شریک ٹھہراتے ہو. تو یہاں مفسر نے تو سہرون کا ترجمہ دھوکے سے کیا، کسی تم کو کہاں دھوکہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے بتوں کی عبادت کے اندر کیسے تم چلے جاتے ہو. بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے سامنے سچی بات لائے، سچی تعلیم لائے. وانہم لکاذبون، لیکن وہ لوگ تو سچی بات کو جھٹلا دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور حق کا انکار کر دیتے ہیں. متخذ اللہ من ولد، اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اللہ بے اولاد ہے. وما کان معہ من الہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود بھی نہیں ہے. اذا لذهب کل الہ بما خلق، تب تو یہ ہوتا کہ ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جانے کی کوشش کرتا. یعنی اگر متعدد خدا ہوتے تو کیا ہوتا، ایک خدا کہتا کہ چلو میں اپنی مخلوق کو لے کے الگ، دوسرا کہے میں اپنی مخلوق کو لے کے الگ. جیسے کہ دنیا میں پارٹیاں والے ہوتے ہیں، گروپ بندی، پارٹی بندی، میرا گروپ الگ، ہم ادھر بیٹھیں گے، ہم ادھر رہیں گے، ہم ادھر جائیں گے. اس طرح اللہ کے یہاں بھی، خداؤں کے یہاں بھی ایسا ہوتا. ایک خدا اپنی مخلوق کو لے کے الگ, دوسرا اپنی مخلوق کو لے کے الگ, اور سب الگ الگ کائناتیں بناتے, سب الگ الگ نظام بناتے, پھر ہر ایک اپنی اپنی مخلوق کو خوش رکھنے کے لیے ویسا نظام بناتے, تو پھر کیسی دھڑم دھڑم ہو جاتی اور کیسی مگج ماریاں ہو جاتی, ایسا سب کتنے فساد ہو جاتے ہیں. ولا اعلی بعضهم على بعض, اور بعض خدا پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے, جیسے دنیا میں حکومتیں ہوتی ہیں کہ میں یہ حکومت میں بھی لے لوں, وہ حکومت میں چھین لوں, اپنی حکومت کا یہ ہاتھا بڑا کر دوں, تو ہر خدا بھی لڑتے آپس میں, ایک دوسرے پر حملہ کرتے کہ میری دنیا بڑی ہو جائے, میری مخلوق زیادہ ہو جائے, ایسے لڑائی جھگڑے ہوتے. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تو ان تمام چیزوں سے جس کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ کے واسطے. عالم الغیب والشہادہ, جو چیز نگاہوں سے غائب ہے, جو چیز نگاہوں کے سامنے ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. فتعالی, اللہ تعالیٰ بہت عظیم اور بلند ہے. عما یشرکون, ان چیزوں سے جس کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, اللہ کی ذات اس سے بہت عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بڑی ہے, بہت دور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے بھی. رب اما تری ما یعدون, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں کرنے کی ہدایات دی جا رہی ہے, اور امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم بھی ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرو. اس دعا کا حاصل کیا, اللہ تعالی ہم کو ایمان اور احسان کی صفت کے اوپر صراط مستقیم پر قائم رکھے, کوئی تقصیر اور کوتاہی نہ ہو. اگر کوئی کوتاہی ہو تو انسان اللہ تعالی کی عذاب کی لپیٹ میں آ جائے, اس لیے یہ دعائیں کی جا رہی کہ اللہ تعالی کوئی کوتاہی نہ ہو, کوتاہیوں سے آپ ہم کو بچا کے رکھیے تاکہ ہم لوگ آپ کے عذاب سے بھی محفوظ اور سلامت رہے. اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دعائیں موجود ہے, وَإِذَا عَرَضْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ, اللہ آپ کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہیں تو مجھے فتنے کے بغیر آپ موت دے دیجئے کہ میں فتنے کے اندر مبتلا ہی نہ ہونے پاؤں. اب یہ جو عذاب سے حفاظت کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی, قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, تو اس دعا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاوے, اس کے بعد عذاب آوے, آپ کی زندگی میں عذاب نہ آوے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے عذاب آوے تو ابھی اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ مجھے نہ رکھے, مجھے ظالموں سے اللہ تعالیٰ الگ الگ رکھے. نمبر تین, بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عذاب عمومی آتا ہے تو اس کا اثر نیک لوگوں کو بھی پہنچتا ہے, لیکن نیک لوگوں کو جو اس کا اثر پہنچتا ہے وہ بطور سزا اور تکلیف کے بھی پہنچتا ہے, اس کے ذریعے سے نیک لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں. اس لیے تو قرآن میں کہا گیا, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, ایسے فتنوں سے بچو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچتا, ظالموں کے علاوہ دوسرے بے قصور لوگوں کو, نیک لوگوں کو بھی وہ فتنہ پہنچتا ہے, اور اس کے ذریعے ان کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی ہوا کرتی ہے. تو یہ بات تو ظاہر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عذاب آ نہیں سکتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کا حکم دیا گیا تاکہ دعا کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر زیادہ ہو جائے, اور آپ ہر وقت اللہ کی طرف دعا وغیرہ کے اندر مشغول رہے, اللہ کے ذکر میں, اللہ کی طرف انابت میں مشغول رہے, اور جو چیز اپنے اوپر آنے والی نہیں اپنے کو یقیناً معلوم ہے پھر بھی اس کی دعا اگر کوئی بندہ کرے تو یہ اس کی طرف سے کمال عبدیت اور کمال تواضع ہے. کہ بندے کو معلوم ہے کہ یہ چیز میرے پر آنے والی نہیں, پھر بھی دعا کا اہتمام کرے, یہ کمال عبدیت اور کمال تواضع کی بات ہے. اور امت کو بھی ان دعاؤں کی تعلیم دی جا رہی ہے. نبی آپ ایسی دعا کرو کہ اے میرے رب, اما ترینی ما یعدون, آپ جن عذاب کا وعدہ ان کو کر چکے ہو وہ عذاب اگر آپ مجھے دکھلائیں, یعنی ان کے اوپر عذاب میرے سامنے آئیں, رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, اے اللہ آپ مجھے ظالم قوم میں شامل مت کرنا, ظالموں کے ساتھ آپ مجھے ہلاک مت کرنا. ان کو رب ربی کی تکرار ہے, یہ بھی اللہ کے سامنے گریا زاری اور گر گرانے کے اندر مبالغہ ہے کہ دعا بندہ اس طریقے سے مانگے کہ جس کے اندر بار بار ربی 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 کے الفاظ ہو. وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ, اور ہم نے ان کافروں سے جن عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے وہ ہم آپ کو دکھلا دیوے, یعنی آپ کے سامنے وہ عذاب آوے, اس کے اوپر ہم قدرت رکھتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, آپ دفع کیجئے, دور کیجئے برائی کو اچھے طریقے سے, یعنی دشمنوں کو معاف کرنے کے ذریعے, دشمنوں سے درگزر کرنے کے ذریعے, دشمنوں سے اعراض کرنے کے ذریعے سے ان کی طرف سے آنے والی ایزا رسانیوں کو آپ دفع کر دیجئے. یعنی دشمن اگر آپ کو تکلیف پہنچاوے درگزر کے ذریعے, درگزر کرو, اعراض کرو, اس کی طرف توجہ مت کرو. اور وہذا قبل الامر بالقتال, وہ تو وہی مہر جو بنوائی ہے وہ موقع دیکھ کے لگا دیتے ہیں, حالانکہ اخلاق کے قبیل سے ہے, کوئی منسوخ ناسخ کا مسئلہ ہے ہی نہیں. نحن عالم بما یفقون, ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں, نبی کو جھٹلانا, نبی کے خلاف باتیں کہنا. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ, اے نبی آپ ایسی دعا کرو کہ اے میرے رب آپ مجھ کو شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے بچا کر کے رکھیے. شیطان جو وسوسے ڈالے, نفس کے اندر خطرات پیدا کرے, وہ شیطان جو وسوسے ڈالے اس سے آپ مجھے بچا کر کے رکھیے. دیکھو ہمزتن جماعتی ہمزاتن, کسی کو زور سے دھکا مارنا, یہ اس کا لغوی معنی آتا ہے. اور شیطان وسوسہ ڈال کر انسان کو گناہوں کی طرف دھکے مارتا ہے, برائی کی طرف دھکے مارتا ہے. اے اللہ تو شیطان کے وسوسوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ, اور اللہ میرے رب میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے پاس حاضر ہو گئے, اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ, اصل بات کیا ہے کہ شیطان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام میں ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے, اور ہر کام میں گناہوں اور غلط کاموں کا وسوسہ دل میں ڈالتا رہتا ہے. اس کی پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تلقین فرمائی. ہر موقع پر وہ ہر نیکی میں, ہر بھلائی میں دخل گیری کی کوشش کرتا ہے. قتال کے وقت پر بھی وہ آتا ہے کہ عدل اور انصاف تم سے چھڑوا دے رہے, کہ تم مسلح کرنے لگو, زیادتی کرنے لگو, عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ چلانے لگو, تو ایسی زیادتی سے بچنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ عین قتال کے وقت پر بھی انصاف ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے, وہاں بھی حسن اخلاق باقی رہے. اور کوئی سوال کرنے آئے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو لوگ دینی امور میں سوال کرنے کے لیے آیا ہی کرتے تھے, اسی طریقے سے جو اہل علم ہے ان کے پاس لوگ سوالات کرنے کے لیے آتے ہی رہتے, تو اس وقت پر بھی انسان جو ہے شیطان کی چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے گرم نہ ہو جائے, غصے نہ ہو جائے, بلکہ عدل اور انصاف اور اخلاق سے ان کو جواب دے. اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, وہی حفاظت کے اندر رکھ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. وہ میرے کاموں میں حاضر ہو کر کے برے برے وسوسے ڈالے, اے اللہ اس سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں. یہ شیطان کے وساوس سے حفاظت کی مجرب دعا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے اور آپ کو دیکھتا ہے یا جنت کو دیکھتا ہے, مومن جنت کافر آپ کو دیکھتا ہے, قال رب ارجعون, تو کہتا ہے میرے رب مجھے واپس لوٹا دیجئے. میں جمع کا سیگا تعظیم کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے. دیکھو رب ارجعون, یہ جو جمع کا سیگا آیا ہے یہ ان ملائکہ کے اعتبار سے ہے جو روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. گویا اولاً اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی, پھر ملائکہ سے مدد مانگی, اس لیے رب ارجعون جمع کا سیگا ہے. یا واحد کے لیے جمع کا سیگا بطور عظمت کے استعمال ہوا ہے, دونوں احتمال ہے. دیکھو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب نیک بندی کے پاس اللہ کے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کو پوچھتے ہیں کہ کیا دنیا میں واپس جانا ہے, کیا تیری روح کو ہم رہنے دے رہے, تو بندہ کیا کہتا ہے کہ نہیں مجھے لے جاؤ, دنیا کی جھنجھٹ, دنیا کے ٹینشن, دنیا کی پریشانیاں, اس سے بہتر ہے کہ میں میرے رب کے دربار میں چلا جاؤں. کیونکہ وہ ملائکہ کے خوبصورت چہرے, خوبصورت لباس اور خوبصورت جنتی کپڑے, اور جس کپڑے میں وہ اس کی روح لینے کے لیے آئے وہ اکرام دیکھ کر کے وہ خوش ہو جاتا ہے, دنیا رہنے جیسی نہیں, اور خوشی خوشی اللہ کے پاس مجھے لے جاؤ اس کی وہ درخواست کرتا ہے. جبکہ کافر کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو ملائکہ کی بڑی شکلی اور ملائکہ کا سزا والا برتاؤ اور ملائکہ جو بدبودار کپڑا وغیرہ لے کر آتے اس کو دیکھ کر کے وہ چلاتا ہے کہ مجھے واپس کرو, دنیا میں واپس کرو. رب ارجعون پہلے اللہ سے کہے گا مجھے واپس کرو, پھر ملائکہ سے کہے گا مجھے واپس دنیا میں رہنے دو, تو یہ اس وقت پر وہ چلاتا ہے لعلی اعمل صالحا, شاید کہ میں یہ کام کروں کلمہ توحید پڑھ کے, فیما ترکت, میں نے جو عمر اپنی ضائع کر دی, میں نے جو اپنی دنیا چھوڑ دی, میں نے جو ایمان آج تک قبول نہیں کیا, میں نے جو آج تک نیک کام نہیں کیا, اب میں پھر جو ہے دنیا میں رہ کر نیک کام کروں. کل اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ بالکل نہیں, قال تعالی کلا ای لا رجوع, اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ بالکل نہیں اب دنیا میں واپس جانے کا چانس نہیں ملے گا. انہا کلمت ہوا قائلہا, یہ ایک کلمہ ہے, یہ ایک بات ہے جس کو وہ بول رہا ہے. کون سی بات؟ رب ارجعون والی بات. رب ارجعون والی بات وہ کافر بار بار بولے گا, لیکن اس بولنے کا کوئی فائدہ اس کو ہوگا نہیں, کہ اس کی اس درخواست کے اوپر ملائکہ اس کو واپس چھوڑ دے ایسا نہیں ہوگا. وہ برابر ایسی بات بولتا رہے گا لیکن اس کی کوئی بات ملائکہ سنیں گے نہیں, اس بات کے اوپر کوئی جواب نہیں دیں گے. دیکھو انسان جس وقت کے اوپر حسرت, ندامت وغیرہ کے اندر ہوتا ہے تو بول بول کرتا ہے, اس طرح یہ کافی لوگ بھی بول بول کریں گے, لیکن نہ ملائکہ جواب دیں گے, نہ ان کی درخواست سنیں گے, نہ اس کو واپس کریں گے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ, اور ان کے آگے برزخ یعنی ایک پردہ ہے جو اس کو دنیا کی طرف واپس نہیں آنے دے گا. برزخی زندگی یعنی دنیا اور آخرت کے بیچ میں قبر والی جو زندگی ہے اس کو برزخی زندگی کہی جاتی ہے, اور برزخ ایک پردہ ہے جو انسان کو واپس دنیا کی طرف آنے نہیں دیتا. الی یوم یبعثون, قیامت تک واپسی نہیں, جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے میدان کی طرف لے جایا جائے گا. فإذا نفخ فی الصور, تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا, یا دوسرا پور سور پھونکا جائے گا، پہلے سور پر دنیا پھنا، دوسرے سور پر سب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتسالون، اس دن کوئی رشتے داریاں، نسب، خاندان کام نہیں آئے گا، یعنی کہ کسی کا کوئی نسب اس کو کام نہیں آئے گا. اس لیے کہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ، سب یہ رشتے داری ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے. لہٰذا اس دن نسبی رشتے داری بالکلیہ کام نہیں آئے گی، سب کو نفسہ نفسی کا اس دن عالم ہوگا، اور کوئی کسی کے نسب کے اوپر فخر کر کے نجات پانے کی کوشش نہیں کر سکے گا. ولا یتسالون، اور آپس میں کوئی کسی کو پوچھتا بھی نہیں ہوگا، اللہ تیرا کیا حال ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، کوئی پنچایت نہیں. دنیا میں جو آج پنچایت کرتے ہیں تو وہ بھی اس دن چپ ہو جائیں گے، کسی کو کسی کی پنچایت کرنے کا اس دن چانس نہیں ملے گا. اس دن حالات ایسے خطرناک ہوں گے. اب محشر کے اندر مختلف مقامات ہوں گے، جب بھیانک اور خطرناک موقع ہوں گے اس وقت تک کے اوپر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. پھر جب تھوڑے حالات نارمل ہوں گے محشر میں اور معمول کے مطابق ہوں گے، تو پھر لوگ ایک دوسرے کو پوچھیں گے کہ بھائی کیا رہا، کیسی تیری نیکی ہے، تیرا نیکی کا پلڑا جھکا یا گناہ کا پلڑا جھکا، دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا کہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا. یہ نارمل حالات جب ہوں گے تب ایک دوسرے کو پوچھیں گے، باقی ابتدائی عمر کے اندر تو کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، پھر اعلان کریں گے جس کسی کا کوئی حق کسی کے ذمے ہو وصول کرنے کے لیے آؤ. اب جب وصول حق کا اعلان ہوگا، روایت میں آتا ہے کہ والدین سے بھی حق اگر باقی ہے تو اولاد لینے کے لیے آئے گی، اور بیوی سے حق باقی ہے تو بھی لینے کے لیے آئیں گے. یعنی اس وقت یہ بھول جائیں گے کہ ماں باپ سے حق نہیں مانگنا چاہیے، ماں باپ نے حق میں کوتاہی کی ہوگی تو وہاں بھی لینے آئیں گے، اور بیوی اور شوہر کے حقوق میں کوتاہی ہوگی تو بیوی بھی اس دن ساری وفاداریاں بھول جائے گی اور وہ بھی حق مانگنے کے لیے آئے گی، اور سب بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے حق کا تقاضا کرنے کے لیے آئیں گے. یہ ہے فلاں صاحب بینہم، اس دن کوئی رشتے داری کام نہیں آئے گی، ہر ایک یہ ڈھونڈیں گے میرا کسی کے پاس کچھ لینے کا ہے کہ نہیں، چلو اپنے لینے جاوے. آج تو کوئی بھی ہو، باپ کو نہیں چھوڑے، ماں کو نہیں چھوڑے، بیوی کو نہیں چھوڑے، کوئی کسی سے حق کیسے چھوڑے گا، کوئی رشتے داری اس دن کام نہیں آئے گی. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رشتے داری کا استثناء فرمایا، الا نسبی و سہری، یعنی جس کو میرے ساتھ نسبی رشتہ ہے تو میرا نسبی رشتہ کام آئے گا، اور سہری اور جس نے میرے ساتھ دامادی رشتہ قائم کیا وہ بھی قائم ہو، وہ بھی کام آئے گا. اس حدیث کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور 40,000 دینار مہر ان کا ادا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ دامادی رشتے داری قائم ہو جائے، بسہری کی اوپر انہوں نے عمل کیا. اس لیے کوئی اچھے سید خاندان کی لڑکی ملے تو شادی کر ڈالیو. اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کے نابالغ اولاد کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ بھی شراب طہور لے کر کے ماں باپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے. دوسرے لوگ ان کے ہاتھ میں شراب طہور دیکھ کر کہ بچے ادھر آ مجھے پلا، وہ کہا نہیں میں تو میرے ابا اما کو پلاؤں گا، ایسا حدیث کے اندر آیا ہے. تو اس طرح بھی نسب کام آئے گا. ولا یتساءلون، ولا یتساءلون فمن ثقلت موازینہ، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا ترازو بھاری ہو جائے گا. موازین جمع کی وجہ پیچھے بتلا دی ہے، فاولائک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہوں گے یعنی جنت میں جائیں گے. ومن خفت موازینہ، اور جس کی ترازو ہلکی رہے گی، نیکی والی ہلکی، گناہ والی بھاری، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, انہی لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان کے اندر ڈال دیا. فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ, آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ, اور وہ جہنم کے اندر بد شکل ہو جائیں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جہنم کا گرم گرم پانی جب ان کے منہ کے پاس آئے گا, نعوذ باللہ من ذالک, یہ اوپر والا ہوت سر کے بیچ تک چلا جائے گا, یہ اٹھ جائے گا اور سر کے بیچ تک چلا جائے گا, یہ سب کھل جائے گا, اور یہ نوچے والا ہونٹ لٹک کر کے ناف تک آ جائے گا. ایسی بد شکلی اور برا چہرہ ان کا ہو جائے گا. جس طریقے سے بکرے کی مونڈی پکاوے تو کیسا ہوتا ہے کہ پورا چمڑا نکل کر کے صرف ہڈی ہڈی دکھے, اس طرح کی شکل و صورت جو ہے ان لوگوں کی قیامت کے دن ہو جائے گی. دانت کھل جائیں گے اور ایسے بد شکل ڈراؤنی شکل ہو جائے گی. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس امت کے کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے, آگ ان کو جلائے گی لیکن ان کے چہرے کے گھیراؤ کو نہیں جلائے گی. یہ مسلمانوں کے واسطے ہیں, یعنی مومنین نافرمان جو جہنم میں جائیں گے تو پورے بدن کو آگ جلائے گی لیکن ان کے چہروں کو نہیں جلائے گی, باقی کافروں کے چہروں کو جلائے گی, پھر ان کو نکال لیا جائے گا. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, تلفح وجوہہم النار کا کیا مطلب, تو آپ نے فرمایا کہ آگ کی ایک لپیٹ ان کو لگے گی, یعنی آگ کی ایک بھڑک اٹھے گی اور ان کے پورے بدن کے گوشت کو پگھال کے نکال ڈالے گی, اور وہ گوشت پگھل کر کے ان کی ایڑیوں کے اوپر جا کر کے پڑ جائے گا. جیسے کہ گوشت بھوننے کے لیے رکھے تو کیسا پورا اتر جاتا ہے, ہڈی کھل جاتی ہے, اس طرح ان کا پورا گوشت پگھل کر کے ایڑیوں کے اندر پڑ جائے گا. یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نعوذ باللہ من ذالک, الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی نہیں جاتی تھی, فکن تم بہا تکذبون, تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے. تو وہ لوگ جواب میں کہیں گے, قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین, اللہ ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اسی لیے ہم دنیا میں کوئی چیز سمجھتے نہیں تھے اور ہم ہدایت سے گمراہ قوم تھے. ربنا اخرجنا منہا, اے اللہ اب اس جہنم سے ہم کو نکال دیجیے. فإن عدنا فإنا ظالمون, اگر ہم دنیا میں جاوے جانے کے بعد پھر برے اعمال کرے تب تو ہم بڑے ظالم اور نافرمان کہے جائیں گے, اسی لیے ایک بار دنیا میں جانے کا چانس دیجیے. وہ لوگ درخواست کریں گے, درخواست کریں گے, منہ پاڑیں گے, چلائیں گے, کتنے زمانے تک؟ وہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی جتنی عمر ہے اس سے ڈبل زمانے تک جہنمی لوگ چلائیں گے, شور کریں گے, درخواست کریں گے, تب جا کر کے ان کو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا. اور دنیا کی مدت کتنی؟ تو مفسرین فرماتے کہ 7000 سال, کیونکہ 7000 ستارے ہیں, اس اعتبار سے دنیا کی عمر 7000 سال, تو گویا 14000 سال تک وہ لوگ درخواست کریں گے تب اللہ کے یہاں سے جواب ملے گا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ 12000 سال درخواست, 12000 سال برجوں کی تعداد کے اعتبار سے, تو گویا ڈبل یعنی 24000 سال تک شور مچائیں گے, درخواست کریں گے تب جواب ملے گا. تیسرا قول یہ ہے کہ 360 سال, 360 سال تک یہ لوگ چلائیں گے. 360 دنیا کے دن ہے تو اس اعتبار سے 360000 سال, اب اس کا ڈبل کر دو تو 720000 سال ہوتے ہیں, تو وہاں تک یہ لوگ چلائیں گے, شور مچائیں گے, تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا. اور جواب اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے, اپنے فرشتے جو جہنم کا داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جواب دلوائیں گے. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, جہنم کے اندر چپ چاپ پڑے رہو, میرے ساتھ بات بھی کرنے مت آؤ, میرے ساتھ کوئی بات چیت تم کو نہیں کرنے کی. ولا تکلمون, بس یہ جہنمیوں کے ساتھ آخری کلام ہوگا کہ وہ ہزار ہاں ہزار سال درخواست کریں گے, اب جا کر ان کو اتنا مختصر جواب ملے گا. فیہا ولا تکلمون, پڑے رہو اس جہنم میں اور مجھے مجھ سے کوئی بات مت کرو. اس کے بعد کوئی کلام نہیں ہوگا ان کے ساتھ, بس شور شرابے اور چلانے کی آواز آئے گی. انہ کان فریق من عبادی, میرے بندوں کی ایک جماعت تھی, یعنی مہاجرین مخلصین صحابہ کی, جو اللہ سے دعا میں یوں کہا کرتے تھے, یقولون ربنا آمنا, جو دعا میں کہا کرتے تھے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا, آپ ہم کو معاف کر دیجئے, ورحمنا, ہم پر رحم کیجئے, وانت خیر الراحمین, اور آپ بہترین رحم کرنے والے. فاتخذتموہم سخریا, تم نے پھر ان نیک بندوں کا مذاق اڑایا تھا. کون نیک بندے؟ حضرت بلال, حضرت صہیب, حضرت عمار, حضرت سلمان فارسی مہاجرین میں نہیں ہے, وہ تو بہت بعد میں ایمان لائے. حتی انسوکم ذکری, جہاں تک کہ تم نے میری نصیحتوں کو بھلا دیا تھا. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ, اور تم ان نیک اور مخلص لوگوں سے ہنسا کرتے تھے, دنیا میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے, اب دیکھو تم لوگ. اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا, میں نے آج ان کو جنت کی نعمتوں میں بہترین بدلہ دیا ان کے صبر کے اوپر. تم ان کو تکلیف دیتے تھے, وہ صبر کرتے تھے, تم ان کی مذاق اڑاتے تھے, وہ صبر کرتے تھے. اِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ, یقیناً وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو جنت کے اندر اطمینان سے رہ رہے ہیں, اور تم لوگوں کو تمہارے کفر کی سزا کے اندر, بھیانک عذاب کے اندر ڈال دیا گیا.